لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافران مکہ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کی خبر سناؤ. گویا کے اوپر جو مضمون آیا کافروں کے متعلق، اس کے لیے اب چند واقعات بطور مثال کے ذکر ہو رہے ہیں. گویا ان واقعات کا تعلق اوپر والی آیتوں کے مضامین کے ساتھ ہے کہ یہ اس کی مثال ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کر کے یہ فرمایا ہے، اے میری قوم، تم کو یہ بات گراں گزرتی ہے، قبور بڑی بھاری لگتی ہے، تم کو یہ مشقت کی لگتی ہے، میرا تمہارے درمیان کھڑا ہونا یعنی کہ دین کی دعوت لے کر کھڑا ہونا، میرا تمہارے درمیان رہنا توحید کی دعوت کے ساتھ، اور میرا تم کو نصیحت کرنا، تم کو گھنا گزرتا ہے، بھاری لگتا ہے، بھی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو لے کر کے میرا تم کو نصیحت کرنا، میرا تمہارے درمیان قیام کرنا، تو میں نے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا ہے، فعل اللہ ہی توکل دو، میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، تمہارے معاملے کو اکٹھا کر لو، یعنی تم عزم کر لو کسی کام کو میرے ساتھ کرنے کے لیے، یعنی میرے خلاف کوئی سازش کرنے کے لیے، میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے، مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے، تم معاملہ اپنا پکا کر لو. وشرکاکم، اور تمہارے شریکوں کو بھی اپنے ساتھ جوڑ لو. واو ماں کے معنی میں، یعنی تم کو یہ لگتا ہو کہ تم اکیلے ہمارے سامنے جنگ نہیں کر سکو گے، تو تمہارے تمام شریکوں کو بھی لے کر کے آؤ، یعنی کہ تمہارے معبودان باطل سب مل کر کے آؤ میرے پاس، پھر تم کو تمہارے معاملے کے اندر کوئی بات شک شبے کی نہیں رہنی چاہیے، گمتن، کوئی پہلو نظر سے پوشیدہ نہیں رہ جاوے، مستورن، بلکہ اس کو ظاہر کر دو، اور میرے خلاف جو ہے تم لوگوں کو جو کرنا ہو کرو. گویا کہ نوح علیہ السلام ان کو یہ فرما رہے ہیں کہ میرا تم کو توحید کی دعوت دینا، اگر تم کو برا لگتا ہو تو تم سب مل کر میرے اوپر حملہ کر دو، اور میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے کیا کرو کہ تمہارے شریک سب مل کر کے آؤ، اور پہلے سے جو تیاری کرنی ہو وہ تم تیاری کر لو. گمتن کا مطلب کیا، بعد میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جلد بازی میں فلانی تیاری باقی رہ گئی تھی، فلانا کام ہم نے تمہاری رعایت میں نہیں کیا، فلانی تدبیر ہم نے تمہاری بھلائی میں نہیں کی، کوئی چیز تم اپنی باقی مت چھوڑو، مجھے تکلیف دینے، ستانے، ایذا پہنچانے، پریشان کرنے، کوئی شعبہ تمہارا باقی نہیں رہنا چاہیے، جو میرے خلاف تم کر سکتے ہو کرو. تم مقدو الی، پھر میرے خلاف جو کرنا ہو وہ کر گزرو، جس چیز کا تم ارادہ کرو میرے خلاف وہ کر گزرو. ولا تنظرون، اور تم مجھے ذرہ برابر بھی مہلت مت دو، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. اس لیے کہ نوح علیہ السلام کو یقین ہے کہ یہ معبودان باطل کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ کفار جو ان معبودان باطل کی عبادت کرنے والے، وہ بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، چاہے وہ سب متحد متفق ہو کر میرے اوپر کیسا بھی بھاری حملہ کر دے، तो अभी मेरा कोई नुकसान वो नहीं कर सकते। इसीलिए हजरत नूह अलैहि सलाम इतना जो है जुरअत और हिम्मत के साथ उनके सामने जो है बोल रहे हैं। जी
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पारे मक्का का हज़रत नूह अलैहि सलाम की खबर सुनाओ और ये हदीस नंबर मुझसे बदल है। जबकि नूह अलैहि सलाम ने अपनी कौम से कहा कि मेरे कौम अगर तुम पर मेरा तुम्हारे दरमियान ठहरना और मेरा तुमको नसीहत करना अगर तुम पर गिला गुजरता है और मेरा अल्लाह की आयतों से तुमको नसीहत करना अगर तुम पर गिला गुजरता है तो मैंने तो अल्लाह पर भरोसा किया है, तुम अपने मामले को इकट्ठा करो, यानी तुम मेरे खिलाफ जो साजिश करना चाहते हो उसमें पुख्ता आजम कर लो और तुम तुम्हारे शरीकों को भी अपने साथ मिला लो तो तुम और तुम तो तुम्हारे मामले में कोई भी पहलू पहुँचना न हो बल्कि उसको जाहिर कर दो और मुझे बाखबर कर दो, फिर तुमको जो करना हो मेरे खिलाफ तुम कर दो और तुम मुझे मोहलत में मत दो तो मुझको तुम्हारी कोई परवाह नहीं। फ़ैन तवल तुम अंदाज की
فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ। सवाल ये पैदा होता था कि भाई ये लोग नूह अलैहि सलाम से भागते क्यों हैं? अगर तुम्हारे भागने का मकसद ये है कि मैं तुमको नसीहत सुना के कोई मुआवजा लेता हूँ, तुमसे कोई बदला लेता हूँ, इसलिए तुम मेरे करीब नहीं आते कि मैं तुमको अल्लाह की बात सुनाकर उसके बाद तुमसे पैसे मांगूंगा, तो साफ सुन लो मैंने तुमसे कोई बदला मांगा नहीं है कि तुम जो है मुंह फिरा के दूर हो जाओ। तो मेरी नसीहत से तुम्हारा मुंह फिराना बस इस मकसद से है कि मैंने तुमसे कोई बदला मांगा है, तो फिर तुम्हें कोई ऐसी बात है ही नहीं कि मैंने तुमसे कोई मुआवजा मांगा हो। मेरा अजर और सवाब तो अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह बदला देंगे, तुम लोगों से मैं कोई बदले का मुतालबा नहीं करता। और मुझे ये हुक्म दिया गया है अल्लाह की तरफ से कि मैं अल्लाह का फरमा बरदार बनने वालों में शामिल रहूं और फरमा बरदारी के साथ मैं जिंदगी गुजारूं। فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ। लेकिन कौम के लोगों ने फिर भी हजरत नूह अलैहि सलाम को जुटलाया तो हमने नूह अलैहि सलाम को बचा लिया डूबने से और उनके साथ ईमान वालों को भी डूबने से बचा लिया। फुल्क बमाना कश्ती, कश्ती के अंदर बिठा करके। وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ और हमने उनको जमीन में नाइब बनाया। क्या मतलब नाइब बनाने का? पूरी कौम के गर्क हो जाने के बाद जमीन की नियाबत हजरत नूह अलैहि सलाम और ईमान वालों के पास आई, इसीलिए नूह अलैहि सलाम को आदम सानी कहते हैं। क्योंकि आदम अलैहि सलाम से लेकर नूह अलैहि सलाम तक दुनिया में जितने भी इंसान आए उनकी नस्लें, उनकी औलाद दर औलाद सब तूफान नूह में मर के खत्म हो गई। नूह अलैहि सलाम के जमाने से नई मखलूक का आगाज हुआ। चूंकि जितने ईमान वाले थे वो भी एक बाद दीगरे इंतकाल कर गए, नूह अलैहि सलाम के बेटों के जरिए से औलाद दुनिया के अंदर चली। वजअलनाहुम खलाइफ तो हजरत नूह और उनके साथियों को हमने जमीन के अंदर बाद में आबाद किया सब लोगों के डूब जाने के बाद। वअग़रक़नल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना और जिन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया था उनको हमने तूफान के अंदर डुबो दिया। फंसुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुनज़रीन डराए हुए लोगों का बुरा अंजाम कैसा होता है आप देखो कि इन लोगों को अल्लाह ने कैसे हलाक किया। फ़कज़ालिका नफ़अलु इसी तरह हम करेंगे ऐसे लोगों के साथ सुलूक जो आपको जुटलावे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्का के लोग आपको जुटलावे हम उनके साथ भी ऐसा सुलूक करेंगे यानी उनको भी हम हलाक कर देंगे। ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم. پھر ہم نے نوح علیہ الصلات والسلام کے بعد دوسرے بہت سارے نبی بھیجے ان کی قوموں کی طرف، ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، ہود علیہ الصلات والسلام کو قوم عاد کی طرف، صالح علیہ الصلات والسلام کو قوم سمود کی طرف. فجاؤہم بالبینات، ہر ایک نبی اپنی اپنی قوموں کے پاس معجزات لے کر آئے. قریب تمام نبیوں نے اپنی قوموں کو معجزات دکھلائے، گرچہ ہر نبی کا معجزہ قرآن میں مذکور نہیں ہے کہ کس نبی نے کون سا معجزہ دکھلایا. کچھ نبیوں کے معجزات مذکور ہے، ہر نبی کا معجزہ قرآن میں مذکور نہیں ہے، لیکن یہ آیت بتلاتی ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کے پاس معجزات لے کے آئے تھے. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، لیکن وہ چونکہ پہلے سے نبی کو جھٹلا چکے تھے اس لیے بعد میں ایمان نہیں لائے. دیکھو اس آیت کا مطلب علامہ سیوطی نے کیا بیان کیا، رسولوں کی بعثت سے پہلے ہی انہوں نے جھٹلانے کا کام کیا تھا، اس لیے بعثت کے بعد یہ لوگ ایمان نہیں لائے. یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے. گویا کہ کیا اس کا خلاصہ ہوا کہ جو نبی ان کی بستیوں میں تھے ان نبیوں کو پہلے سے جھٹلا آئے بعثت سے پہلے، تو بعثت کے بعد بھی انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ تکذیب کا آغاز تو بعثت کے بعد ہوتا ہے، عام متن بعثت سے پہلے تکذیب نہیں ہوا کرتی. بعثت سے پہلے تو نبی کی شخصیت اپنی قوم کے درمیان مسلم ہوا کرتی ہے. ہر نبی کے اخلاق کردار ایسے رہے کہ نبوت ملنے سے پہلے وہ اپنی قوم کے اندر مسلم لوگ ہوتے. لیکن من قبل کا مطلب یوں لو کہ جب نبی نے ان کو دعوت دی تو شروع میں انہوں نے جھٹلایا، تو آئندہ بھی جھٹلاتے ہی چلے گئے. اپنی بات میں انہوں نے تبدیلی نہیں کی قوم کے لوگوں نے، کہ بھئی ایک بار تم کو کہہ دیا تھا نا کہ تم جھوٹے ہو، کیوں ہمارے پاس بار بار دین کی دعوت لے کے آتے رہتے ہو، شروع میں تو کہہ دیا تھا کہ نبی ہم تم کو جھوٹا مانتے ہیں. اس طریقے سے ایک مرتبہ جھٹلانے کے بعد انہوں نے اپنی جھٹلانے سے رجوع نہیں کیا. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں حد سے گزرے ہوئے لوگوں کے دلوں کے اوپر. اس مہر کے نتیجے کے اندر قبول نہیں کیا جائے گا ان کا ایمان، جیسے کہ ہم نے ان لوگوں کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی. مطلب یہ ہے کہ نبیوں کو جھٹلانا، حق بات کو جھٹلانا ایک ایسا برا وصف ہے کہ کوئی آدمی ایک مرتبہ اس کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا عادی بن جاتا ہے، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ گویا اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے اور حق بات کو قبول کرنے کا جذبہ ہی اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے. جی
اگر تم میری نسل سے رکتا نہیں وہاں کس وجہ سے کرتے ہو کہ میں تم سے کوئی اجر مانگتا ہوں تو میرا ثواب تو اللہ ہی پر ہے اور اس کو تو حکم دیا ہے کہ میں طبیعت فرمان بردار والوں میں سے رہوں. تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کو دلایا، تو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور قوم کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے ہم نے ان کو نجات دی، اور ہم نے ان کو اور جو ان لوگوں کے ساتھ ہم نے ان کو زمین میں خلیفہ بنایا، اور ہم نے ہمارے آیتوں کو جلانے والے قوم ہم نے طوفان میں ان کو ڈبو دیا.
ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ثم یہ درمیانی دور شروع ہوا دنیا کا. ابتدائی دور کے انبیاء آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، گویا کہ یہ دنیا کے شروع دور کے انبیاء علیہ السلام ہیں. ایک شروع دور دنیا کا گزر چکا، پھر وسط دور شروع ہوا دنیا کا. اس وسط دور کی شروعات حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے مبارک زمانے سے ہوتی ہے. ثم بتلاتا ہے کہ انبیاء میں فاصلہ رہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل، عیساق، یوسف علیہ السلام کے لمبے زمانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی دنیا کے اندر. دیکھو موسیٰ علیہ السلام عمر میں چھوٹے، ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے، لیکن مقام نبوت میں موسیٰ علیہ السلام بڑے اور ہارون علیہ السلام مقام نبوت کے اندر چھوٹے، اسی لیے ترتیب میں نام پہلے موسیٰ آیا، ہارون بعد میں آیا. دوسری بات یہ بھی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام تو معاون تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا میں یہی عرض کیا تھا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُونِ، معاون بنا کر کے بھیجنے کی درخواست کی تھی، تو وہ نبوت کے اندر، کار نبوت کے اندر معاون تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. پھر ہم نے ان نبیوں کے بعد موسیٰ اور ہارون کو بھیجا فرعون اور اس کی قوم کی طرف ہماری نو نشانیوں کو لے کر کے. پانچ تو ایک ہی آیت میں ہے، فارسلنا علیہم الطوفان والی آیت میں، حسا ید بیزا من و سلوا وغیرہ وغیرہ، نو آیت ہے معجزات. فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، لیکن انہوں نے ایمان لانے سے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم تھے. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين، جب فرعونیوں کے پاس حق بات آ چکی ہمارے یہاں سے تو وہ حق بات کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، معجزات کو جادو کہنے لگے، نبی کی بات کو جادو کہنے لگے. قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے بے وقوف ہو، تم لوگ حق کے لیے یوں کہتے ہو جب حق تمہارے پاس آ گیا کہ یہ جادو ہے، کیا یہ جادو نظر آتا ہے تم کو؟ جادو لانے والا کبھی کامیاب ہوتا ہے؟ جادو لانے والے تو سب جو ہے باطل، بیکار، بے ناکام ہو جاتے ہیں، اور میں جو حق بات لے کر آیا ہوں تو کامیابی کی باقی رہنے والی بات ہے. لہذا تم اتنا تو غور کرو کہ جادو میں اور میرے کلام میں کوئی فرق ہے کہ نہیں. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، جادوگر لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے. حمزہ استفہام دونوں جگہ نفی کے واسطے ہیں، یعنی یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ تو کلام الہی ہے، توحید ہے، اللہ کی باتیں ہیں. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين. فرعونی لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے تاکہ تم ہم کو ہٹا دو اس آبا و اجداد کے طریقے سے جس پر ہم نے ہمارے باپ دادوں کو پایا، یعنی باپ دادوں کے زمانے سے ہم فرعون اور فرعونیوں کی، فرعون کی اور فرعون کے بتوں کی پرستش کرتے چلے آئے، کیا اس سے تو ہٹانے کے لیے ہم کو آیا؟ یہ تو ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلا آیا ہوا قدیم طریقہ، تو اس قدیم طریقے کو ہم سے چھڑوا کر کے ایک اللہ کی عبادت کروانے کے لیے تو آیا. وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ، اور تم دونوں بھائیوں کو ملک میں سرداری مل جائے، تم دونوں مصر کے بادشاہ بن جاؤ، اسی لیے آئے. وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، ہم تم دونوں کی بات پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس کو سچا ماننے والے نہیں ہیں. وَقَالَ فِرْعَوْنُ اُتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، اور فرعون کہنے لگا لاؤ ہر ماہر جادوگر کو میرے پاس. علیم کے معنی جو علم سحر کے اندر اونچا مقام رکھتا ہو. فلما جاء السحرۃ قال لهم موسیٰ، جب مقررہ دن کے اوپر جو ہے جادوگر لوگ آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا، کب فرمایا؟ پہلے جادوگروں نے یوں کہا اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملکین، جادوگروں نے یوں کہا کہ موسیٰ پہلے تم اپنا کرتب دکھاؤ یا ہم پہلے اپنا کرتب دکھاوے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، القوا ما انتم ملقون، تم کو جو جادو منتر ڈالنا ہو تم ڈالو، تم کو جو دکھانا ہو دکھاؤ. فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر، ان اللہ سیبتلو ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین فلما القوا رسیاں اور لاٹھیاں جادو منتر پڑھ کے جادوگروں نے ڈالی میدان میں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ ما استفہامیہ مبتدا ہے لیکن خبر اس کی خبر ہے جی تم بھی اس سحرا کہ جو تم بنا لائے ہو نے وہ جادو ہے جادو اور ایک قرات کے اندر ایک حمزہ کے ساتھ بھی آیا ہے اس صورت کے اندر یہ جملہ خبر ہو جائے گا اور ما اس میں موصول بن کر کے مبتدا بن جائے گا تم لوگ جو ہمارے سامنے ظاہر کر رہے ہو صرف جادو ہے جادو یقیناً اللہ تعالیٰ اس جادو کو مٹا دیں گے اس جادو کو لغو کر دیں گے معطل کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ فسادیوں کے کام کو سنوارتے نہیں ہیں درست کرتے نہیں ہیں تم لوگ فسادی ہو اور تم لوگوں نے نبی کے خلاف یہ فساد برپا کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ اس فساد کو باطل کر دیں گے یہی وہ آیت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو فرمایا تھا کہ جو آدمی رات کو سوتے وقت پڑھے تو جادو کا اثر باطل ہو جائے گا ایسی بھی اس کو آیات سحر میں شمار کیا جاتا ہے یعنی جن آیتوں کی تلاوت کی برکت سے جادوگروں کا جادو معطل ہو جائے اس میں اس کا شمار ہے اس آیت کو طاق عدد میں 11, 21, 41, 111 ایسے عدد میں پڑھ کر کے اس کو پانی پر دم کر کے غسل کیا جائے پانی پر دم کر کے پیا جائے تو اس سے سحر کٹتا ہے ٹوٹتا ہے سحر باطل ہوتا ہے ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون اللہ تعالیٰ ثابت کرتے ہیں ظاہر کرتے ہیں حق کو اپنے وعدے کے مطابق اگرچہ مجرموں کو ناگوار گزرے بھی کلمات ہی کا ترجمہ کیا سیوتی نے بھی مواحدی اللہ تعالیٰ حق کو اپنے وعدے کے مطابق جو ہے ثابت کرتے ہیں غالب کرتے ہیں ظاہر کرتے ہیں مجرموں کو حق کا ظاہر ہونا بالکل ناگوار ہوتا ہے فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میدان والے واقعے کے بعد بھی مصر میں مقیم رہے لمبے زمانے تک یعنی میدان میں جادوگروں کا ایمان لانا موسیٰ علیہ السلام کا جیت جانا اس واقعے کے بعد لمبے زمانے تک مصر میں مقیم رہے اور دین کی دعوت اور تبلیغ کرتے رہے اس طویل عرصے کے اندر موسیٰ علیہ السلام پر کون ایمان لایا سو ایمان نہیں لائے موسیٰ پر مگر فرعون کی قوم کے چند نوجوان لوگ بچوں کی ایک جماعت طائفہ فرعون کی قوم کے چند نوجوان کچھ بچے لوگ ایمان لائے کون کون ایمان لایا فرعون کی بیوی آسیہ پھر وہ جو واقعہ ہے وہاں پر رجل مؤمن من آل فرعون وہ ایمان لائے اسی طریقے سے فرعون کا جو خزانہ سنبھالنے والے تھے وہ ایمان لائے پھر فرعون کی بچیوں کو اور بیوی کو جو کنگا کرنے کے لیے عورت آتی تھی وہ ایمان لائی اور کچھ نوجوان لوگ ایمان لائے کیوں ایمان بہت کم لوگ لائے فرعون کے ڈر سے لوگ ایمان نہیں لاتے تھے فرعون کے سرداروں کے ڈر سے ایمان نہیں لاتے تھے اَن يَفْتِنَهُمْ فرعون کہیں ان کو مصیبت میں نہ ڈال لے ہوئے کیونکہ جو ایمان لاتا ان کو سزا ہوتی ان پر ظلم ہوتا ان کو مارا ستایا پیٹا جاتا اس لیے وہ لوگ ایمان نہیں لاتے کہ کہیں ان کو دین سے پھرا نہ دیوے سزائیں دے کر کے اس سے مفسرین لکھتے ہیں اللہ ذریت ان کے اوپر کہ نئی بات ماننے کی امید نوجوانوں میں زیادہ ہوتی ہے اور نوجوانوں کے اندر انقلابی مادہ بھی زیادہ ہوا کرتا ہے جیسے اس وقت پورا ملک اس کا مشاہدہ کر رہا ہے وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً فرعون زمین کے اندر بڑا تکبر کر رہا تھا، یعنی ملک مصر میں. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یقیناً فرعون حد سے آگے بڑھنے والوں میں سے تھا ربوبیت کا دعویٰ کر کے. وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اگر تم مسلمان فرما بردار ہو تو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرو، اسی لیے کہ اب مصر میں یہ فرعونی لوگ تم پر مظالم کر رہے ہیں، تو بھروسہ کرو اللہ پر. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، تو بنی اسرائیل نے دعا کی، ایمان والوں نے دعا کی، اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا، اے اللہ آپ ہم کو ظالموں کے لیے فتنہ مت بناؤ. توکلنا کیا مطلب؟ اخلاص والا توکل، یعنی جس توکل کے اندر خالص بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو. اور فتنہ مت بناؤ ظالم قوم کے واسطے، اس کا کیا مطلب؟ ایک مطلب علامہ سیوطی نے ذکر کیا کہ فرعونیوں کو ہم پر غالب نہ ہونے دو، اس لیے کہ یہ فرعونی ہم پر غالب آ گئے تو یوں خیال کریں گے کہ وہ حق پر ہے، یعنی اگر یہ غالب آئے تو یوں سمجھیں گے کہ ہم حق پر ہیں اور بنو اسرائیل اور موسیٰ باطل کے اوپر ہیں، تو ہم حق پر تھے تو ہی ہم غالب آئے، اسی لیے اللہ آپ ان کو غالب نہ ہونے دو تاکہ وہ لوگ اپنے آپ کو حق پر ہونے خیال نہ کرے. دوسری بات، اگر یہ لوگ ہمارے اوپر غالب آ گئے تو ہم کو فتنوں میں مبتلا کریں گے اور مسلمانوں کو بلا وجہ سزائیں دیں گے، مسلمانوں کو بلا وجہ تکلیفیں بنائیں گے. اسی لیے فتنہ کا ترجمہ بعض حضرات نے بہت اچھا کیا، تختہ مشک مت بنائے اللہ ہم کو، یعنی یہ لوگ مظالم کا تختہ مشک، اے اللہ ہم کو نہ بنائیے، یعنی یہ لوگ ہمارے اوپر مظالم کریں گے اور ظلم کے مختلف طریقے ہمارے اوپر آزمائیں گے، اس لیے اللہ ان کو ہمارے اوپر ظلم کے مختلف طریقے آزمانے کا موقع عنایت نہ فرمائیے. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت کے طفیل سے اللہ ہم کو کافر قوم سے نجات عطا فرمائیے. یہ دعا نمازوں میں پڑھو قاعدہ اخیرہ میں، آج کل لوگوں کو بھی ترغیب دو، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. یہ آخری قاعدے میں، دین کی کم از کم تین چار نماز میں تو پڑھو یہ دعا آخری قاعدے میں. جی،
پھر ہم نے ان کے بعد فرعون اور اس کی قوم کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو ہماری نشانی دینے کے بھیجا، تو انہوں نے ایمان لائے سے ایمان لانے سے تکبر کیا اور وہ مسلم قوم تھی. جب ان کے پاس حق آ چکا ہماری طرف سے تو وہ کہنے لگے
وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. دراصل بات یہ ہوئی تھی، فرعون نے نمازوں پر پابندی لگوا دی، تو اب ظاہر ہے کہ مخصوص جو عبادت گاہیں وہاں تو نماز پڑھنے جا نہیں سکیں گے، گھر گھر ہی میں نماز پڑھنی پڑے گی. اب گھر گھر میں نماز کب صحیح ہوگی؟ جبکہ قبلہ رخ ہو تو گھروں میں نماز پڑھنا صحیح ہوئے. اب یہ تو امت محمدیہ کے واسطے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سہولت ہے کہ پوری زمین اللہ کی طرف سے نماز کے لیے جہاں چاہے پڑے، لیکن پچھلی امتوں کو یہ سہولت حاصل نہیں تھی. پچھلی امتوں کے لیے تو قانون تھا کہ جو نماز کی مخصوص جگہ مقامات خاصہ وہیں جا کر کے لوگ نماز ادا کریں، اب جو مقامات خاصہ تھے عبادت گاہیں وہاں تو فرعون کی طرف سے پابندی آ گئی نماز پڑھنے کی، اب گھروں میں نماز پڑھنا پڑے گا، تو گھر میں بھی کسی جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ گھروں میں بھی نماز کے لیے جگہ متعین کرنی پڑے گی۔ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً کا ایک مطلب یہی ہے کہ گھروں کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جگہ متعین کر دو، مسجد البیت، اور اس جگہ کے اوپر تم لوگ نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ عبادت گاہوں میں نماز پڑھنا تو تمہارا ممنوع ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ گھر میں بھی نماز خفیہ پڑھنی پڑے گی، علل اعلان گھروں میں نماز پڑھو گے فرعونیوں کو پتہ چلے گا، مظالم دانے آئیں گے، اس لیے گھروں میں بھی خفیہ خفیہ جو ہے تم لوگ نماز پڑھو۔ اب مصر میں گھر بنانے کا کیا مطلب؟ مصر میں بنی اسرائیل کے مکان تو پہلے سے موجود ہی تھے، مطلب بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل تمہارے بنے بنائے ہوئے گھر فرعونیوں کے حوالے نہیں کرنے ہیں، بلکہ تمہیں اپنے قبضے میں باقی رکھنا ہے، اس کو آباد رکھنا ہے، یہ نہیں کہ تمہارے بنے بنائے گھر ان کو حوالے کر کے جاؤ تم کہیں اور چلے جاؤ، ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو بیوت تو ان کے پہلے سے بنے ہوئے تیار تھے، لیکن ان بنے بنائے ہوئے گھروں کو بنی اسرائیل فرعونیوں کو حوالے کر کے کہیں چلے نہیں جانا ہے، بلکہ ان گھروں پر اپنا قبضہ، تصرف، تسلط باقی رکھو، اور گھروں کو تم قبلہ بناؤ، یعنی نماز کی جگہ گھروں میں بناؤ جس میں تم نماز پڑھو، تاکہ خوف سے تم کو امن ہوئے، اور فرعون نے نماز پڑھنے سے ان کو منع کر دیا تھا۔ بعین ہی وہ منظر تھا جو مکہ میں مسلمانوں کے اوپر تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے گھر کے باہر ایک چبوترہ بنایا تھا، اور وہاں آپ نماز میں قرآن پڑھتے تھے، مشرکین کی عورتیں بھی جمع ہو جاتی تھیں، بچے بھی جمع ہو جاتے تھے قرآن سننے کے واسطے، تو انہوں نے وہ چبوترے پر بھی نماز پڑھنے سے پابندی کرا دی۔ تو بعین ہی وہ منظر تھا بنی اسرائیل کا مصر میں جو مسلمانوں کا مکہ میں ابتدائی دور میں تھا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز کو قائم کرو، یعنی نماز کو پورا کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ اللہ کی طرف سے مدد بھی آئے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو جنت بھی ملے گی۔ جی،
اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو یہ وحی کی کہ اپنے قوم کے لیے مصر کے اندر گھر بناؤ، اور تم اپنے گھروں کو نماز کی